بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 ستمبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں امریکہ کے حالیہ الزامات اور اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم اصول کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفاء، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے کہ عدالت کی وجہ سے دو اجتماعات جمعہ کا ناغا ہوا، اور وہ عدالت وہی ہے جو اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے. اگرچہ جب تک علم الیقین تک کی حد تک معلوم تھا کہ ہاں یہ ڈینگی اس انداز کا مرض ہے، اس سے اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے اور دوبارہ ریکوری میں وقت لگتا ہے، تو بات شنیدہ کے درجے میں تھی. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ شنیدہ کہ بوت مانند دیدہ، جب اس سے گزرے تو اندازہ ہوا. چنانچہ کچھ ویل وشرز نے ابھی بھی مشورہ یہی دیا تھا کہ مزید آرام کرنا چاہیے اور کسی بھی قسم کی کوئی ایگزرشن نہ ہو، لیکن میں ان کے مشورے کو نظر انداز کر کے آج چلا آیا ہوں اللہ کی رحمت کی امید میں کہ جو بات نکلے درست نکلے اور صحیح طور پر میں اپنی بات رکھ سکوں. دوستوں کی دعائیں بھی بہت تھیں، ان سب کا شکریہ. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سب سے بڑا اطمینان کا معاملہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی اور سنی، وہ ذہن میں گردش کرتی رہی. راوی ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عجبا لامر مؤمن، ایک بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. عجیب یہاں پر ایک بڑے اچھے معنی میں ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے لیے اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہی خیر. تشریف فرمائی کہ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، ہاں یہ معاملہ جو مومن کے ساتھ ہے کہ ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے، یہ سوائے مومن کے کسی کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں، صرف اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی کو یہ اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ عطا کیا ہے، اور یہ خصوصیت صرف اسی کو حاصل ہو. اب وضاحت کیا ہے؟ ان اصابته سراء شکر، کوئی خوشی آئے، اللہ کی نعمت آئے، خیر آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، ایمان کا تقاضا. وان اصابته ضراء صبر، کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، سختی آئے، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ صبر کرے. وکان خیر له، دونوں حالات میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع. تو بہر کیف یہ ایک بندہ مومن کے لیے اطمینان کا معاملہ ہے، اور اس میں یہ جو قومی قسم کی وبائیں ہوتی ہیں اس کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم کو جگانے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں، افراد کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے، لیکن قوم کو جگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتا ہے جو وبا کی شکل میں آتی ہیں. ورنہ تکلیف، خوشی، غمی وہ تو اس دنیا کا حصہ ہے، یہ دنیا ہے جارے آزمائش، دار الامتحان، اور اللہ تعالیٰ مختلف کیفیتوں سے انسان کو، ہر شخص کو آزماتا ہے. لیکن جب وہ قومی وبا کی شکل بن جائے تو اس کا ایک ڈائمنشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قومی جرائم پر لوگ جو ہیں غور کریں، اور اس کے حوالے سے قوم جو ہے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو. چنانچہ اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ اس عرصے کے اندر ایک تو امریکی دھمکیوں میں جو اضافہ ہوا، اور اس کے ریئیکشن میں کچھ خیر بھی وجود میں آتا دکھائی دے رہا ہے، اسی کے تحت پھر ایک اے پی سی بھی ہوئی ہے، اس پر اگر موقع ملا تو آخر میں گفتگو کروں گا. لیکن یہ کہ پے بپے ایسی افتاد آئی ہے اس قوم کے اوپر کہ بہت سے حلقوں کی طرف سے توبہ کی بات، اجتماعی توبہ کی بات، استغفار کی بات جو ہے وہ اب سنائی دینے لگی ہے. الحمدللہ ہم نے تو ہر موقع پر پچھلے ماضی میں بھی ایسے مواقع پر قوم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ایسی آوازیں بہت سے طبقات کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں جو خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ امریکہ بھی اب جس جھٹائی پر آ چکا اور جس انداز کی دھمکیاں دی گئی اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری حدود بھی پھلانگ گیا، اور کچھ نہ کچھ غور کرنے کا موقع یا زبردستی غور کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ان حالات پر کہ جس کی خاطر اتنا کچھ قربانی دی ہے، جس کی خاطر اپنے ہی شہریوں کے ساتھ بدترین غداری کی گئی اور ان کے ساتھ ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے گئے، اور جس کی خاطر اسلام اور دین کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے. بات کی جا رہی ہم نے اتنی قربانیاں دیں، امریکہ ساری بھول گیا. تو بھائی دی کس کے لیے تھی؟ کس سے توقع وابستہ کی تھی تم نے؟ اور امریکہ کو قربانی دینے کا مطلب کیا تھا؟ تم نے اپنے ایمان کو بھی قربان کیا، تم نے اپنے دین کی قربانی دی، تم نے اللہ کو رب نہیں مانا، تم نے اللہ سے بغاوت کی، تو یہ تو ہو نہیں تھا. لیکن اب جب سامنے آ گیا کہ ساری قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی ساری ناکامیوں کا ملبہ بھی ہم پہ ڈال رہا، اس کے کتنے سپاہی اب تک جو ہیں فوجی مرے ہیں اس کے اندر، اور ہمارے افواج پاکستان کی بھی جو تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس کی، اور اس کے علاوہ جو اس جنگ میں جو ہم امریکہ کی آگ، اس کی جنگ کی آگ میں کودے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، وہ تو ہزار ہا جانے گئی ہیں سب، اور یہ سب امریکہ کے قدموں پر، اس کے چرنوں پر قربانی ہم نے دی. اب اس کی طرف سے جو پے بپے جوتے پڑ رہے ہیں اور ڈٹائی کی انتہا ہوئی ہے، تو کم سے کم کچھ آنکھیں کھولنے کی توفیق تھوڑی سی ملی ہے، کچھ سٹینڈ لینے کی طرف سوچا جانے لگا ہے. لیکن قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ ہمارے اوپر، اس کی دیت خراب ہے، اور جو پہلے سے بچھے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے نہیں ہیں، بچھے ہوئے ہیں، انہی کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں اور انتہا کر دی ہے. اور صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اب پاکستان کے اوپر سخت ترین کاروائی کرنے کے بارے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہے، تو یہ بھی اب ایک خطرہ نظر آنے لگا قوم کو. جو اس وقت مشرف کے اس نعرے کے اوپر جو ہے اس سے لبیک کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان. لہذا افغانستان کے خلاف اگر پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں امریکہ کا اور طاغوتی قوتوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے تو ہمیں دینا پڑے گا. سب سے پہلے پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ نہ اسلام پہلے ہے، نہ ایمان پہلے ہے، نہ کوئی اسلامی اور مسلمان کا رشتہ پہلے ہے، کوئی شے مقدم نہیں ہے. یہ وطن کا بت جو ہے مقدم ہے. پاکستان اس کو بچانے کے لیے اللہ سے غداری کرنی پڑے، اپنے برابر پڑوسی اسلامی ملک سے غداری کرنی پڑے، اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنا پڑے تو ہمیں کرنا. دس واز سلوگن جسے قوم نے ایکسپٹ کیا، ہضم کیا. بہرحال اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں تو اب احساس ہو رہا ہے کہ کس بند گلی میں ہم داخل ہو گئے، اور اوپر سے اللہ کا قہر در قہر. بنی اسرائیل پر 9 عذاب بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے. بنی اسرائیل سے مراد ہے آل فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایک کے بعد دوسرا. شاید جاگ جائیں، شاید جاگ جائیں. ہمارے اوپر بھی عذاب کے بعد عذاب آ رہا ہے، عذاب پر عذاب آ رہا ہے، لیکن جاگنے کے لیے تیار نہیں. اب کچھ کچھ تھوڑی بہت اس کی طرف رجحان نظر آیا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی خوش آئند بات ہے. مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، جب انتہا ہو جاتی ہے تب مسلمان آنکھیں کھولتا ہے تھوڑی سی. تو یہ صورتحال اس عرصے کے دوران ہوئی ہے، اور میں اس میں یہود و نصارہ کے حوالے سے قرآن مجید نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، جو اصل میں ایک اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے. اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی میں یہ کہتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں باہر اگر امریکہ نے حملہ کر دیا تو اب کیا ہوگا، مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا. یہ سوال میرے سامنے بھی آیا. میں نے کہا پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، اپنے کرتوتوں پر تو غور کریں، کر کیا رہے ہیں. دین سے کھلی بغاوت اس ملک کے اندر، کھلی بغاوت. اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب امریکہ حملہ کر دے گا تو جہاد فرض ہو جائے گا. تو امریکہ کے تو جنگ لڑ رہے تھے، اس کے صف پہ کھڑے ہو کر اسلام کے اوپر تو گولے برسا رہے ہو، اسلام کو منہدم کرنے کے لیے امریکہ کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے ہو. اب تمہیں خیال آ رہا ہے کہ ابھی جہاد فرض ہو جائے گا؟ اس قسم کی لغ باتیں. اور یہ علماء کا جرم عظیم ہے کہ آج تک قوم کو رہنمائی نہیں دی کہ 9/11 کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. اس سوال کے جواب میں ہمیشہ گول مول قسم کی بات کی گئی. قوم کھڑی کہاں ہے، کس کی صف میں کھڑی؟ اسلامی ملک کی بات کرتے ہو، غداروں میں صف اول پر. چنانچہ یہ صورتحال اسلامی ریاست کا کہ خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہونے چاہیے، کہ کبھی ہم نے غور ہی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. نیا وقت، ویسے کہتے ہیں اسلامی ملک، اسلامی ملک. تو اسلامی ملک کے لیے تو پھر کہاں سے رہنمائی ملے گی، خارجہ پالیسی کے اصول کہاں سے ملیں گے؟ مسلمان ایک نظریاتی گروہ ہے، امت ہے، کسی قوم اور نسل کا نام نہیں ہے. یہ اللہ کی پارٹی ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن کون ہے پوری دنیا میں؟ اس کا تعین ہو، اس کے ساتھ روابط کیسے ہوں گی اگر اسلامی ریاست وجود میں آئے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ قرآن و سنت، کامل دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسی وقت کامل ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں. تو سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ ہم اب تک کرتے کیا رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے. اگر اسلامی ریاست ہے، واقعی اسلامی ملک ہے، تو خارجہ پالیسی کے اصول دینی کیا ہیں، اسلام نے کیا دی ہیں، قرآن نے کیا دی ہیں، اس کی وضاحت سنت میں کیا ملتی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا میں نے خاص طور پر یہود و نصارہ کے ضمن میں سورہ مائدہ کی آیت بلکہ کہنے چاہیے کہ آٹھویں رکوع کا بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق اسی سے ہے, اور سورہ مائدہ ہی وہ آیت ہے جس میں اعلان ہوا کہ آج کے دن اللہ نے اپنی اس دین کو مکمل کر دیا, نعمت ہدایت کی تکمیل کر دی. تو جب مکمل ہدایت آئی ہے تو اس ہدایت کا آخری ورژن کیا تھا؟ سب سے زیادہ اس پوری صورت میں زور اسی بات پر ہے کہ اے مسلمانوں, تمہارے اصل دشمن یہود ہیں اور نصارہ ہیں, باقی ساری دنیا اس کے بعد. چنانچہ کس قوت کے ساتھ اور کتنے ایمفیسس کے ساتھ یہ حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت بنانا. اولیاء جو ہے اس کے اندر بڑا وسعت ہے مفہوم کے اندر, ان کو اپنا حمایتی سمجھنا. ایک دوستی وہ بھی ہوتی ہے, ایک ہے کہ صرف واجبی تعلقات ہیں, ٹھیک ہے ہر وقت ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہوگی, ہاں وہ ہمیشہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور تمہیں چوکنے رہنا ہوگا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو دو مرتبہ یہ اہم اصول قرآن نے دے دیا اور بتا دیا, رہنمائی دے دی, ان کا کام یہ. اور اس لیے اس کو زیادہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت تھی کہ ایک عام مسلمان وہاں کا, خاص طور پر مشرکین میں سے, عرب میں سے جو ایمان لائے تھے, وہ مکہ اہل مکہ ہوں اہل مدینہ ہوں, وہ تو سمجھتے تھے کہ اسلام سے سب سے زیادہ قریب تو ہیں یہود و نصارہ, یہ بھی اپنے آپ کو دین توحید کہتے ہیں, یہ بھی رسولوں کے ماننے والے ہیں, یہ بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں, تو یہ تو سب سے زیادہ قریب ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, قرآن نے مسلمانوں سے, اس وقت کے مسلمانوں سے خطاب کیا مدینہ پہنچ کر, تمہیں اس بات کی لالچ تھی, تما تھی, اور تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ فوراً ایمان لائیں گے آگے بڑھ کر. یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی تھی. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون, سب کچھ جان بوجھ کر بھی اللہ کے رسول کو بھی ایسے پہچانتے ہیں, قرآن کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں. کوئی شبہ نہیں ہے انہیں کہ یہ وہی آخری نبی آخر الزمان ہے جن کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں ہے, کوئی شبہ نہیں. لیکن ڈٹائی کا عالم تو ان کا یہ کہ اس آسمانی کتاب کے اندر جسے آسمانی کتاب مانتے ہیں اس کے اندر بھی تعریف کرتے ہیں, یہ ان سے کسی خیر کی توقع رکھتے ہو؟ چنانچہ یہ وہ ایک اہم حقیقت تھی جو مسلمانوں پر اس وقت کھولی گئی, اور تکمیل شریعت کی والی صورت جو ہے جس میں آخری اور حتمی مسلمانوں کو اصول اور رہنمائی دی گئی ہے اس میں انتہا کر دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا, کبھی اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا, کبھی اپنا حمایتی نہ سمجھنا, کبھی ان کو اپنا رازدان نہ بنانا, کبھی ان پر تکیہ نہ کرنا, کبھی بھروسہ نہ کرنا, کبھی ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھانا. سرف کے موالات, ولایت کا کوئی تعلق, دوستی کا کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بعضهم اولیاء بعض, یہ تو ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں, اگرچہ بظاہر ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں, ان کے آپس میں دشمنی بھی بہت شدید رہی ہے, اس زمانے میں بھی بہت تھی اور اس کا اظہار بھی بہت ہوتا تھا, ان کی آپس کی جنگیں بھی بہت خونریز ہوئی ہیں, لیکن جان لو یہ اندر سے ایک ہیں, یعنی مسلمانوں کے خلاف اس وقت بھی ایک. لیکن اسی آیت کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بانی محترم رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کے اندر اصل میں ایک پیشین گوئی بھی تھی کہ یہ واقعی ایک ہو جائیں گے, اور یہ پیشین گوئی اس دور میں پوری ہوئی ہے, لہذا اس آیت کا پورا محل اور مصداق آج کا دور. یقیناً اس دور میں بھی رہنمائی تھی, مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے تھے, اب تو واقعی ایک ہو گئے, یک جان دو قالب, اور اس ایک ہونے کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ بڑی قوت, عددی قوت وہ نصارہ کی ہے, عیسائیوں کی ہے, لیکن سر پہ سوار کون ہے؟ یہودی ہے. اس نے ایسی سازشوں کے جال بنے ہیں پچھلی ڈیڑھ دو صدیوں کے دوران یا پورے طور پر مسخر کر چکے ہیں وہ، اب وہ واقعی یکجان دو قالب بن گئے. لیکن سوار کون ہے سب پر؟ اور یہ قرآن سے بھی رہنمائی ملتی ہے، اصل میں پیچھے یہود ہے، سازش ان سر سب سے بڑا دشمن. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، اے مسلمانوں تم اسلام دشمنی میں سخت ترین مخالف ترین پاؤ گے اپنے سے، اس کو یہود کو. چنانچہ اس حقیقت کو کھول دیا گیا کہ اگرچہ اس وقت ان کی آپس کی لڑائیاں بھی بڑی شدید ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جان لو یہ تمہارے خلاف ایک آج بھی ہیں اور اب مستقبل میں تو بالکل ایک ہو جائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ اصولی رہنمائی دے دینی کہ بھئی یہ دیکھو ان کو دوست نہ بنانا، اس میں تمہارا نقصان ہے، اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے یہاں اشارے پر بات نہیں چھوڑی. جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ انہی کے ساتھ ہے، پھر مسلمان نہیں ہے وہ، پھر مغضوب علیہم اور ضالین کا حصہ ہے وہ. یہ جو دو گروہ ہیں جن کو خود قرآن نے کہا، ہدایت ان کو دی گئی تھی، نبوی ان کے پاس آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، لیکن پھر اس ہدایت کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا تو اب یہی ہیں جو مغضوب علیہم ہیں اور ضالین، اور اس ان کے رستے پر نہ چل پڑنا، اس لیے کہ ہدایت تمہیں بھی مل رہی ہے، کتاب تمہیں بھی مل رہی ہے، اور وہ راستے انہوں نے بنا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں کہ یہ بھی رستہ ہوتا ہے، کتاب ملنے کے باوجود بھی یوں زندگی گزاری جا سکتی ہے اور یوں دنیا پرستی ہو سکتی ہے اور یوں دین کے ساتھ کھیل اور مذاق بنایا جا سکتا ہے کہ شریعت کے الفاظ برقرار رہیں اور اس کی روح جو ہے اسے کچل دیا جائے اور اللہ کے دین کو مذاق بنایا جائے، جس کی آج ہم انتہا کر رہے ہیں. تو نہ چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے فرمائی. اور دیکھو تم میں سے جو کوئی دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر انہی میں ہوگا، پھر اپنا مقام معین کر لے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو اتنی واضح ہدایت کے باوجود اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر. اسی رکوع کی اگلی آیات بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں، اور اس میں کہا گیا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کرے گا تو پھر اس کا یہ انجام ہوگا. سیاق و سباق میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اگر تم نے ان سے دوستی رکھی تو ایک بار یہی تو ارتداد ہے، اب اللہ کی نگاہ میں تم مسلمان نہیں رہے اور تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ چھوٹی بات ہے، یہی ارتداد ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم. ہاں قانونی طور پر تم مسلمان دنیا میں سمجھے جاؤ گے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے تمہیں ان کے صف میں ڈال دیا، اسی کاتے میں. یہ ہے وہ اتنی سخت ہدایات یہود و نصارہ کے خلاف، ان کے خلاف جنہیں پہلے کتابیں دی گئی تھیں، وہ کہ جو انبیاء کی اولاد تھے، لیکن اب ان کا رول یہ ہے. ابھی اسی بات کو جو ہے وہ اس رکوع کا حوالہ تو بہت دفعہ دیا گیا، میں نے اگلے رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں. یہی مضمون اور ایک انداز سے کھولا جا رہا ہے، دیکھیے اتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک اس کی، جس کی ہم نے پرے کہا کے برابر مفت نہیں سمجھی، کبھی اس معاملے میں غور ہی نہیں کیا کہ یہود و نصارہ سے تعلقات کے حوالے سے دین نے رہنمائی بھی کوئی دی ہے کہ نہیں دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. اب یہود و نصارہ سے ایک قدم اور آگے بڑھایا جا رہا ہے، لیکن ان کا ذکر پھر آ گیا ہے. آٹھویں رکوع کا آغاز لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، نویں رکوع کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. خبر بعد میں آئی ہے، مبتدا تفصیل ہے، مفصل ہے، اہل ایمان ان لوگوں کو اپنا دوست مت بنانا، ہرگز نہ دوست بنانا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق تضحیک کا نشانہ بنا رکھا ہے، حزم و لعب. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اوت الکتاب ہیں، وہ جنہیں پہلی کتاب دی گئی، یہود و نصارہ. والکفار، اور جو بقیہ کافر بھی ہیں، مشرک ہیں، اب ان کو ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے، ہرگز ہرگز ان کو دوست نہ بنانا. دیکھیں ایک ہی رکو کے بعد پھر اسی کی بات کی تکرار، لیکن یہاں جذباتی اپیل بھی ہے. تمہارے دین کو وہ مذاق کا نشانہ بنائے، تمہارے اندر غیرت دینی نہیں اور پھر بھی تم ان کو دوست رکھو، یہ سمجھانے کا اور اسی بات کو موقع کرنے کا ایک انداز. تمہاری غیرت اور حمیت دینی کو کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیوں کو پینگے بڑھاتے ہو جو تمہارے دین کو مذاق اور ہنسی کا نشانہ بنا رہے ہیں. تضحیک، اور دیکھیے اس وقت تضحیک کی ایک مثال سامنے تھی، قرآن نے اسی کو رکھ دیا، تمہارے سامنے ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، تو تم دیکھتے ہو کہ یہی لوگ، یہی یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مذاق کا نشانہ بنا لیتے ہیں، اس کی نقالی کرنے لگتے ہیں، اس پر فقرے چست کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اب دیکھیے ایک مثال کس بات کی دی گئی ہے، یہود و اس کے اوپر، اذان کے اوپر اگر کوئی مذاق اڑائے بھی تو چلیں، مشرکین مکہ جو ہیں، جو سینکڑوں بتوں کے ماننے والے تھے، جو توحید کو مانتے ہی نہیں تھے، رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اذان کے اندر اقرار کس بات کا ہوا ہے؟ اللہ کی توحید کا اور رسالت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس کو جو ہے وہ غیر سیریسلی انداز سے لیں اور مذاق اڑائیں تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو خود توحید کے دعوے دار ہیں، یہ خود رسالت کے ماننے والے ہیں، کون سی چیز ہے اس میں جو ان کے لیے باعث تکلیف ہے؟ اور پھر وہ اذان کو جو ہے اس طریقے سے تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، اور تم اس سے کسی توقع رکھتے ہو خیر کی؟ ذلک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل سے، فہم سے عاری ہو چکے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایول جینیس، اور دنیاوی معاملات میں ہیں بھی، کوئی شک نہیں، ساری دنیا کو لگام دے رکھی ہے، ساری دنیا کا کلچر بدل دیا ہے انہوں نے، شیطنت کو فروغ دیا ہے بڑی سازش کے ساتھ، اور پوری دنیا پر شیطان کا قبضہ ہے اس وقت، اور شیطان کو قبضہ دلانے والا کون ہے؟ یہی یہود و نصارہ، اس کے سب سے بڑے کسٹوڈین اس کے نظام کے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے بالکل عقل سے بے بہرا ہیں. عقل کا تقاضا کیا؟ یعنی جو بات مانتے بھی ہیں، انہیں پتا بھی ہے، وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. جب وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہی ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہی نبی برحق ہیں، تو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں آپ اللہ سے ضد بازی کر رہے ہیں کہ یہ جو فضیلت اللہ نے پہلے ہمیں دیے رکھی 2000 برس، اب بنو اسماعیل کو کیوں مل گئی، لہذا ہم نہیں مانیں گے. اللہ سے جنگ کر کے جائیں گے کہاں؟ کتنے دن جی لیں گے؟ 1000 برس بھی جی لیں گے تو ایک دن تو آنا پڑے گا اللہ کی عدالت میں. اس سے زیادہ بے عقلی کوئی نہیں، بے بصیرتی کوئی نہیں، کہ اپنا اصل مستقبل داؤ پر لگا کر اور اللہ سے یہاں پر ضد بازی شروع کر رکھے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ. اب قرآن براہ راست خطاب کر رہا ہے اہل کتاب سے، اور دیکھیے اس کے اندر بھی ٹون درجہ بدرجہ کیسے بدلتی ہے اللہ کی. اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کس بات کا تم ہم سے انتقام لے رہے ہو؟ کیا جرم ہے ہمارا؟ یہی کہ ہم ایمان دائیں اللہ پر؟ اب بین السطور میں کیا، تم بھی تو اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہو. ان آمنا باللہ وما انزل الینا, اور جو کچھ اللہ نے ہم پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں. وما انزل من قبل, اور جو پہلے نازل ہوا, جو تمہارے دن پیغمبروں کو تم مانتے ہو ان پر نازل ہوا, ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ جرم ہے ہمارا, اس سے بڑھ کر کوئی جرم ہے تو بتا دو. ذرا بھی ان میں کسی کے اندر بھی حق کو قبول کرنے کا جذبہ اور تعصب سے اوپر ہو کر دیکھے گا تو وہ فوراً سوچے گا کہ واقعی ہم ہر اعتبار سے غلط ہیں. لیکن قرآن نے اب ان کو آڑے ہاتھوں لیا. هل تنقمون منا الا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. اپنی حالت دیکھو, بڑے دعوے دار بنتے ہو, انبیاء کی اولاد ہیں, صاحب کتاب ہیں, تورات والے ہیں, اہل کتاب ہیں, تم میں سے اکثریت انتہائی فاسق اور اللہ کے باغیوں پر مشتمل. کردار تو دیکھو اپنا. یہ وہ صورت ہے جو تکمیل شریعت والی صورت ہے. اسی پر بس نہیں کیا, آگے سنیے. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. اے نبی ذرا ان سے یہ بھی کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز کے جو اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری ہے, بہت سخت. مل لعنہ اللہ, بدترین انجام کس کا ہونے والا ہے اور بدترین خلائق کون ہیں. اب دیکھیں یہ اوفینسو کی انتہا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کے جو ہے اصل دکھتی رکھ کو قرآن نے پکڑا. مل لعنہ اللہ, کس پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل ہی کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت رکھی گئی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس ابن مریم. کس کی وہ حرکتیں تھیں جن پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے؟ اور وہ تمہاری اپنی کتابیں میں موجود ہے. وغضب علیہ, اور کس کون ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا, جس پر بار بار اللہ کے عذاب کے کوڑے اس کی پیٹ پر برستے رہے, کون ہے؟ اور کون ہے جنہیں اب قرآن اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم, اور تمہیں پتا ہی اللہ کی کتاب ہے اور وہی ہے جو مغضوب علیہم تمہیں قرار دے رہا ہے. وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت, اور ان میں سے اللہ نے بنایا کچھ کو سور اور کچھ کو بندر. یہ جو بدترین عذاب ہے مس کے عذاب, یہ کس پر آتے رہے ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو. تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو, اذان کا مذاق اڑاتے ہو. وعبد الطاغوت, اور کون ہے جس نے شیطان کی بندگی کی ہے, طاغوت کی؟ اب ان سے بڑھ کر کون جانتا تھا, علماء یہود سے اور علماء نصارہ سے بڑھ کر, کہ توحید کا جو حلیہ انہوں نے بگاڑا, تسلیس, یہ کیا یہ شیطان کی پیروی کی؟ اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دنیا پرستی کی آخری انتہاؤں میں, یہاں تک کہ اللہ کے سچے نبی سچے رسول انہی کی قوم میں سے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہیں پوری قوم نے, تمام علماء یہود اور مفتیوں نے مل کر انہیں مرتد اور کافر قرار دیا اور کہا گیا اس کو سولی پر لٹکایا جائے. کوئی حرکت نہیں چھوڑی, شیطان کی بندگی, اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی کی انتہا کر دی. اولئک شر مکانا, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بدترین انجام, بدترین یہ بدترین خلائق. وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے یہ. یہ کیوں کہا جا رہا, پیغام کیا مسلمانوں کو؟ پیغام دونوں جگہ یہ, ان کو دوست مت بنانا, ان پر ڈیپینڈ نہیں کرنا, انہیں اپنا حمایتی نہ سمجھنا. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کے ساتھ لڑائی لڑی جائے, اس کو مقام وہ دیا جائے جو قرآن نے دیا ہے. ہاں وہ دعوت کے حقدار ہیں, آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں ان کے پاس اسلام پیش کیجیے, کسی نے نہیں روکا. اور اگر اسلامی ریاست کی حدود کے اندر ہیں وہ, تو یعطوا الجزیۃ عن یدہم وہم صاغرون, اسلام انہیں رہنے کا حق دیتا ہے. جزیہ دیں گے, نیچے ہو کے رہیں گے, چھوٹے بن کے رہیں گے, اللہ کے دین کی بالادستی قبول کریں گے, لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا, اس کے تابع زندگی گزاریں گے. چنانچہ اس کا کیا تقاضا ہوگا, ایسے لوگوں کو جو اسلامی ریاست کے پالیسی میٹرز جہاں طے ہوتے ہیں وہاں سواری پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں کسی کو پھٹکنے بھی دیا جائے کرے, لیکن ان کی جان مال عزت آبرو اسلامی ریاست کی حدود میں رہ رہے ہیں, شہری ہیں, ذمی ہیں, وہ ان کی حفاظت ریاست کے ذمے ہیں, لیکن ہیں اندر سے یہ مارے آستین سب سے بڑے دشمن تمہارے, اور یہ تمہارے خلاف سازشیں بھی کرتے رہیں گے. اندر ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو, باہر ہیں تو اب یہ اصول ہے. یہ ہے ساری رہنمائی جس کو ہم نے پامال کیا, بہت بری طرح پامال کیا, اتنی بری طرح پامال کیا کہ اس کے لیے کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا. اور اب کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کیا کیا, بے وفائی کی ہے, طوطا چشمی کی ہے, وہ تو ساری تاریخ اس کی اسی سے بھری ہوئی ہے. تم اگر 50 سال میں 60 سال میں سبق نہیں سیکھ سکے تو لعنت ہے پھر تمہاری عقل کے اوپر. کوئی ایک موقع ہوا اس کی طوطا چشمی کا, بے وفائی کا. یہ ہے دینی رہنمائی. اور ابھی آگے بات چل رہی ہے, میں انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رکھوں گا, یہی رکو نہیں اگلا رکو بھی ہے. اتنی اہمیت دی ہے قرآن نے اس موضوع کو, اور اب ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کر کیا دیا, کیوں کر دیا, کیسے کر دیا, ہم نے تو حد کر دی, ہم نے یہ کچھ قربانی دے دی, تو جوتے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا. اب چند باتیں اے پی سی کے حوالے سے عرض کروں گا. اپنی جگہ یہ بر وقت فیصلہ, ایک اچھا قدم, پوری قوم کو جو معاملہ درپیش ہے اس کے لیے, اس طرح صرف یہی نہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے بلکہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ملکی سیاست کے میدان کے, جو بھی اہم افراد ہیں, ان سب کو شامل شریک کرنا مشورے میں, یہ تو یقیناً ایک وقت کا تقاضا تھا اور ایک اچھا قدم ہے. بہرحال جو کچھ توقع کی جا رہی تھی کہ بہت ڈٹ کر ایک سٹانس لیا جائے گا اور امریکہ کو ترکی جواب اے پی سی کے حوالے سے ملے گا, وہ تو نظر نہیں آ رہا. بڑی مصلحت آمیزی سے کام لیا گیا, کھلے لفظوں میں امریکہ کو کھری کھری سنانے سے بلکہ اس کا نام لینے سے بھی گریز کیا گیا, نہ امریکہ کا نام نہ مولن کا نام. چلیے ٹھیک ہے, اور یہ عنوان بھی ایک رکھا کہ امن کو موقع دو, بڑا بے ضرر سا معصوم سا عنوان. چلیے یہ بھی مصلحت آمیزی ایک حد تک گوارا ہے. جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں اس کے اندر پوٹینشیلی ساری بات موجود ہے, انہیں اگر سیریسلی لیا جائے اور واقعی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ ان پر عمل ہو تو یہ قراردادیں بھی اپنی جگہ کافی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری تاریخ جو ہے اس سے پہلے وہ بڑی مایوس کن ہے. قراردادوں کا جو حشر ہوتا رہا, میں ایک مثال دوں گا اس لیے کہ اس پر واقعی میرے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں, اور پوری قوم کو جس طرح بیوقوف بنایا گیا اس موقع. سوات آپریشن سے ایک مہینہ پہلے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس, یعنی سینٹ اور پارلیمنٹ اور ان کیمرا اور کئی دن کے اجلاس کے بعد جو متفقہ قرارداد پاس کی گئی تھی کہ فوجی کاروائی سوات میں نہیں ہوگی, مذاکرات سے کام لیا جائے گا, ایک مہینے کے بعد آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے اور قوم کو بے وقوف بنایا گیا میڈیا کے ذریعے, یہاں اس قسم کے عناصر ہیں, یہاں یہ ہیں وہ ہیں, ناگزیر ہو گیا. ذرا بھی حمیت غیرت اور ملی کوئی ہو تو پارلیمنٹ کو استعفی دینا چاہیے تھا کہ ایک مہینے پہلے جو قرارداد ہم نے 3 دن بیٹھ کے جو ہے متفقہ منظور کی ہے, دوبارہ اس کو پارلیمنٹ میں پہلے کیوں نہیں لائے, اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. بے مانی ہے پارلیمنٹ, لیکن بیٹھے ہوئے سب بغیرت بن کر. غیرت نام کا جو شاید وہ شے تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. حمیت نام کا جس کا گئی تیمور کے گھر سے بے مانی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متفقہ قرار دادیں پاس کریں, کئی کئی دن کا اجلاس کریں اور طے کریں ایک بات, اور مہینے کے بعد اس کے بالکل الٹے چلیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر یہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ کیا؟ کس لیے سجائی ہوئی ہے پارلیمنٹ؟ یہ جو ہے سفید ہاتھی کس لیے پالے جا رہے ہیں؟ قوم کا کتنا بڑا جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ نہیں, اور میڈیا کے زور پر ایک ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ وہ لوگوں نے اس بات کو سمجھے, اور آج پتہ لگ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کیا تھا. یہ لال مسجد کا ریپلیکا تھا جو وہاں پر ہوا ہے, اور یہ بہت گھناؤنی سازش تھی جس میں ہم نے بھرپور طور پر ساتھ دیا. اور تاثر یہ دیا امریکہ کے علی رغم ہم ایک کام کر رہے ہیں اور یہ امریکہ ہم سے ناخوش ہے. جھوٹ, بالکل جھوٹ. تو پارلیمنٹ کی قرارداد کا اگر اور مشترکہ قرارداد کا یہ حشر ہونا ہے تو پھر بے مانی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, کہا گیا ہے کہ ملک کی سالمیت کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. اب یہ بات اپنی جگہ پوٹینشیلی اس میں ساری بات موجود ہے اگر ہم سیریس ہوں اس میں اور آنےسٹ ہوں اس کے اندر کہ ہم نے یہ بات پاس کی ہے, اس کا ہمیں بھرم رکھنا ہے قوم کے سامنے. لیکن اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ لازمی تقاضا یہ کہ ڈرون حملوں کو روکا جائے قوت کے ساتھ, یا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ علاقے پاکستان میں نہیں ہے, ملک کے حدود سے باہر ہیں. یہ وزیرستان کا علاقہ پاکستان کا علاقہ نہیں ہے, یہ قبائلی علاقے کس کے ہیں؟ ملک کی سالمیت پر آنچ تبھی آتی ہے جب اسلام آباد یا لاہور کے اوپر ڈرون حملہ گرے گا. وہاں آنچ نہیں آ رہی. وہاں مرنے والے وہ کیا ہیں؟ وہ رشینز ہیں. کون ہیں؟ وہ آپ کے شہری ہیں اس ملک کے. تو یہ ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اگر تو ان کو واقعتاً بامانی انداز میں کہا گیا ہے, اور اگرچہ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ جو سابقہ بھی قراردادیں پاس ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی جائزہ لیا جائے گا, تو پوٹینشلی ساری بات بڑے ہی ایک سافٹ انداز سے کہہ تو دی گئی ہے, پیغام دیا گیا ہے, اگرچہ اتنا مؤثر زوردار نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ جو کہا گیا اس پر بھی اگر وہ سٹک کریں آنےسٹلی تب تو فائدہ ہے, ورنہ ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی قوم نہیں ہوگی. خاص طور پر اس تناظر میں دیکھیے, آخری بات میں کر رہا ہوں اور آپ پھر کہیں گے کہ ایک ہی بات ہے جس کی تکرار کیے جا رہا ہے, لیکن میں تو باز نہیں آؤں گا کہ ماضی سے اور حال سے بھی کوئی سبق سیکھا جاتا ہے یا نہیں. یہ کیا آپ کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اہل بصیرت, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بالکل نہتے طالبان 10 سال میں امریکہ ان کے ہاتھوں ذلیل ہو کے نکل رہا ہے. کیا تھا ان کے پاس سوائے ایک اللہ کی مدد کے؟ کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, نہ کوئی غیر مسلم ملک, نہ کوئی ملک, کوئی اسلامی ملک. اور ظاہر بات ہے کہ کفر کی قوت اس وقت جتنی ہے تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھی. وہ اپنا کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ طالبان افغانستان پر حملہ آور ہوتا ہے. اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا, اسلم بیگ صاحب کا ایک بیان کسی نے سنایا کہ اس دور میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان افغانستان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کا ایک F-16 ہی کافی ہے, اور مشرف اس وقت یہ کہا کرتا تھا جب اس پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ تم نے اڈے کیوں دیے, اڈے دینے کی کیا ضرورت ہے, ان کو مسئلہ نہیں ہے, ایک دو مہینے کی بات ہے. 10 سال کے بعد سب دنیا کہہ رہی ہے, اور کس قدر وہ ان کو جو ہے وہ زخم پر زخم لگا رہے ہیں طالبان, اس کا بھی سارا الزام پاکستان پر. وہ تو کھڑے ہیں, انہوں نے سٹینڈ لیا اللہ کی مدد کے بل پر, ان کے آگے تو مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے. یہ مجددی جو ہے یہ ربانی, ان کا معاملہ بھی کیا تھا, مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے امریکہ کے لیے, یہ ایک آس تھی کہ شاید اس رستے سے وہ کسی طالبان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی مذاکرات میں ہماری ٹیبل کے اوپر آ جائے گا ان کی کوششوں سے.
یہی تو کام کر رہا تھا وہ شخص، اور کیا کر رہا تھا؟ اب کتنا سیریس ہو کر جی یہ پاکستان اے ایس آئی پر، وہ آپ پر الزام تو ڈر نہیں ہے جو پہلے سے لیٹا ہوا ہے تیار ہے ہر کام کے لیے، سینک کے لیے، ٹھوکرے تو اسی کو لگیں گے. اس سے کوئی سبق ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یا کوئی انتظار ہے کہ کسی چٹان میں سے اونٹنی برآمد ہو؟ جیسے کہ قوم سمود کو معجزہ دکھا بھی دیا گیا تھا، تب بھی جو بے توفیق ہوتا ہے اسے توفیق تب بھی نہیں ملتی. ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے، اب بھی اگر امریکہ کے سامنے سٹینڈ نہ لے سکے تو ہم سے زیادہ بد نصیب اور محروم کوئی نہیں. یہاں سے شکست کھا کے وہ نکل رہا ہے، اور آپ ایٹمی صلاحیت ہونے کے دعوے دار. اور واقعتاً حقیقت یہ ہے کہ اگر آج بھی پاکستانی قوم عسکری اور سیاسی قیادت اعلان کرے کہ ہم سے غلطی ہوئی، 9/11 امریکہ کا ساتھ دینا بہت بڑی غلطی تھی، اور اس حوالے سے جو کچھ ہم نے کیا ہم اس پہ قوم سے معافی کے طلبگار ہیں، اور اب ہم اس اڈا کے دین کے اور اڈا کے وفادار ہیں، اور اب ہم اڈا کی مدد کے سہارے کھڑے ہوں گے امریکہ کے خلاف، پوری قوم ایک ہو جائے گی. یہ اسی اسلام کی برکت سے ہوگا، اور کوئی شے. لہذا اس وقت اس رستے پر آنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو کچھ انداز بتا رہے ہیں، جس انداز سے قراردادیں منظور کی گئی ہیں، جو وہ اس میں تو خیر نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ تعالیٰ اس شر سے بھی خیر برآمد کر دے، وہ خود رکھتا، ہماری دعا ہے کہ خیر برآمد ہو جائے. لیکن یہ تبھی کارآمد ہوں گی کہ اگر ان کو واقعی سیریسلی ان پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور حالات سے سبق سیکھنے کی، اور جو اسلام اور ایمان کی تھوڑی بہت پونجی ہے، پروردگار اس کو حقیقی ایمان میں بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.